السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے کس قدر فضل و کرم سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس کا رحم و کرم، لطف و عنایت، مہربانیاں ہر لمحے ہمارے شامل حال ہیں. زندگی کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، صحت سے مالا مال فرمایا، اپنے گھر کی حاضری کے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں. زندگی کے شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. مستقبل کا زمانہ حال بن جاتا ہے اور حال ماضی ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ماہ و سال گزرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی اسلامی سال مکمل ہو کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو کبھی شمسی سال مکمل ہو کے نئے شمسی سال کا آغاز ہو جاتا ہے. چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم ہو رہے ہیں زندگی کے دن ختم. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. سن 2018، وہ بھی ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے اور نئے سال کا آغاز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس سال کو بابرکت بنائے، سعادت کی زندگی نصیب فرمائے، خوشیوں سے لبریز بنائے، اور اللہ پاک ہمیں اس سال کا اختتام بھی نصیب فرمائے. بابرکت زندگی نصیب ہو، عبادت اور طاعت سے لبریز، سعادت مندوں والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. ہر قسم کے حوادثات سے، سانحات سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے اللہ پاک ہماری بھی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے ملک و قوم کے لیے ترقی کا باعث بنے، ہمیں بحرانوں سے نجات ملے، ترقیوں کا سامنا ہو. اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے. حقیقت یہی ہے کہ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں یہ آگاہی دے رہی ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر ایک اور گھٹا دی. ہائے اللہ، ہماری چھوٹی بہن ہے، ہمارے والد ماجد کے انتقال کے بعد اس نے ایک شعر بنایا، کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. ہر روز طلوع ہونے والا سورج غروب ہوتے وقت جاتے جاتے ہمیں پیغام دے جاتا ہے کہ زندگی بھی اسی طرح اختتام پذیر ہونے والی ہے. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. ہماری زندگی کا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے. کسی کا سورج جو زندگی کا ہے وہ عروج کی طرف رواں دما ہے، کسی کی زندگی کا سورج ڈھل چکا ہے، کسی کی زندگی کا سورج غروب کے قریب ہے. زندگی میں انسان نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے، کتنی محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اور یہی زندگی اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے. کوئی تو ساری زندگی اسی دنیا کو بنانے میں کھپا دیتا ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی. رات دن خون پسینے کمائی کر کر کے انسان اپنی کمائی سے اپنا کوئی آشیانہ تیار کرتا ہے، کوئی رہن بسیرا تیار کرتا ہے، تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی۔ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب۔ اے عالی شان محلات میں رہنے والو، عن قریب تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو پکار کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ پیدا ہوئے ہو تو موت کے لیے، تعمیرات کی ہیں تو بربادی اور ویرانی کے لیے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے نقشہ کھینچ کر دکھایا صحابہ اکرام کو، دایاں ہاتھ اپنی گردن پر رکھا، بایاں ہاتھ سامنے پھیلا دیا، فرمایا کہ یہ جو دور تک پھیلا ہوا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے یہ انسان کی خواہشات اور آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اس کی دلی چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اپنے ارمان اس نے بہت دور تک پھیلائے ہوئے ہیں، حالانکہ موت اس کے سر پر آ پہنچی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو زندگی کے انہی شب و روز کو کارآمد بنا کر دنیا بھی اپنی اچھی بنا لے، آخرت بھی اپنی سنوار لے۔ اللہ پاک نے دنیا میں جینے کے ڈھنگ دیے ہیں، اصول اور طریقے بتائے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو تو تمہاری یہ دنیاوی زندگی بھی خیر اور برکت ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربا ہمیں دنیاوی زندگی بھی خوبصورت اور اچھی اور بہتر عطا فرمائیے، آخرت کی زندگی بھی ہمیں اچھی اور بہتر عطا فرمائیے۔ اور بڑا پیارا دعائیہ جملہ اللہ پاک خود ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ کہا کرو وقنا عذاب النار، ربا ہمیں دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، دنیا اور آخرت سب کچھ اس کے اندر اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی، اور دوزخ کے عذاب سے نجات کا، تحفظ کا اللہ پاک سے پروانہ حاصل کرنے کی التجا کی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا اپنے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا، یہی حقیقت میں کامیاب انسان ہے۔ آنے کو تو دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ شب و روز جاری اور ساری ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ تو یہ تو زندگی کی رونقیں، گہما گہمی، یہ دنیا کی آب و تاب صدیوں سے یوں ہی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ اس میں اور روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ آنے والے وقت پر آ جاتے ہیں، وقت مقرر پر واپس خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کا سہارا، اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنی آخرت کا اثاثہ، جو بھی اس نے دنیا میں ذاتی محنت کی، اپنے ذاتی پونجی اپنے ساتھ لے کر خاموشی کے ساتھ رخت سفر باندھ کر آخرت کی منزلوں پر گامزن ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر وہ تنے تنہا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کہ خوش نصیب افراد ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کے اندر بہترین ساز و سامان تیار کر لیتے ہیں۔ حج اور عمرے پر جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے، خوش نصیب افراد، یہیں سے بکنگ کرتے ہیں کہ ہوٹل سادہ ہوگا، درمیانہ ہوگا، اعلیٰ اور اچھا ہوگا، قریب ہوگا، دور ہوگا، آج کل تو اسٹار چلتے ہیں، 5 سٹار ہوگا، 4 سٹار ہوگا، 3 سٹار ہوگا، کیا کیا سہولیات ہوں گی۔ جیسا وہ یہاں پر پیسہ خرچ کرتا ہے ویسی سہولیات وہاں جا کر اس کو ملتی ہیں۔ دنیا کا بھی حال یہی ہے کہ یہاں جو بکنگ جاری اور ساری ہے، جو یہاں محنت کر رہا ہے، اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، آخرت کے اندر اللہ پاک کے یہاں اعلیٰ منزل اور مرتبہ اور درجہ پانے کے لیے، جیسی یہاں بکنگ کرائے گا ویسی ہی وہاں جا کر اللہ کے یہاں درجے اور رتبے اور مقام پائے گا۔ یہاں انسان اگر خسارے کے سودے کر رہا ہو اور امید اور گھمنڈ یہ ہو کہ میں تو صاحب ایمان ہوں، عاشق رسول ہوں، اللہ کا سچا پکا وفادار بندہ ہوں، اور عملی طور پر کوئی چیز گارنٹی والی اپنے ساتھ نہ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جال سازی کے اندر مبتلا پائے اپنے آپ کو، دھوکے بازی میں مبتلا پائے اپنے آپ کو. کل کو جب آنکھ بند ہوگی، حقیقت سامنے کھل کر آئے گی، تو اعمال کا جو اصل وہاں کرنسی کا خزانہ ہے وہ اگر پاس نہ ہو، پھر کفے افسوس ملنے سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. یہ اعمال آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کا خزانہ ہے، توشہ ہے. یہاں جو محنت انسان کر رہا ہے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہوں، یہ پانچوں کے پانچوں دین اسلام کے شعبے ہیں. ہر شعبے کے اندر کھرا بن کر وہ جی رہا ہو، تو پھر تو اس کی آخرت کے اندر نجات یقینی ہے انشاءاللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے. لیکن یہاں اگر غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، نیکیوں سے دور ہے، گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں اگر خدا نخواستہ بغیر سرمایہ جمع کیے ہوئے آخرت میں پہنچے گا تو بہت بڑا خسارہ پانے والا ہوگا. تو خوش نصیب افراد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک فہرست گنوا دی کہ دنیا میں جیتے جی آخرت کے اندر اپنے لیے اعلیٰ اور بالا انتظامات کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کی نفسا نفسی کے عالم میں وحشت اور دہشت کے موقع پر بھی بڑے پرسکون اور اطمینان والی حالت کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خصوصی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں عدل و انصاف کرنے والا، اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا، اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنے والا، نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا، اسی محبت پر ملے، اسی محبت پر بچھڑ جائے، اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے رکنے والا، اور چھٹے نمبر پر وہ خوش نصیب کہ جو اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کی رضا مندی میں خرچ کرتا تھا، اور ایسے چھپ چھپ کے خرچ کرتا تھا کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ پہنچتی تھی. اور ساتھ میں وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو تنہائی میں یاد کر کے اپنے اللہ اور مالک اور خالق کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ہیں کہ جو دنیا کے اندر ان ساتوں اعمال میں سے کوئی سا بھی عمل اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر گئے تو پھر وارے کے نیارے ہیں، پھر بیڑا پار ہے. اس محشر کے میدان میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیں گے. آج تو موقع ہے آخرت کی راہیں ہموار کرنے کا اور اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ ہی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ پاک نے عرش کے سایہ کا وعدہ فرما لیا ہے. جتنے بھی فضائل اور برکات ہیں یہ کہنے میں فضیلت کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندے یہ کام اگر تم نے کر لیا تو ہماری طرف سے وعدہ ہے کہ ہم اس کا بدلہ تم کو اس شکل میں عطا فرمائیں گے. اب یہ جو سات کام اللہ پاک نے بیان کروائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور اس کے اوپر ذکر فرما دیا کہ ہم عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، تو یہ عرش کا سایہ عطا فرمانے کی فضیلت در حقیقت اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم عدل و انصاف کر کے دکھاؤ، جوانی کی حفاظت کر کے دکھاؤ، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اللہ کی رضا کے لیے محبتیں قائم کرو، اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے صدقہ اور خیرات کرو. میری محبت میں، میری معرفت، میرے ڈر اور خوف میں، میرے شوق اور ذوق میں رو رو کر آنسو بہایا کرو. یہ سات کام اگر تم نے کر لیے یا ان میں سے ایک بھی کر لیا تو پھر عرش کے سائے میں جگہ ملنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ سچے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے. دنیا میں بھی وعدہ فرمایا کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا، فرمایا کہ یبن آدم انفق انفق علیک، ارے میرے بندے تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. خرچ کرو جیب سے، مولا دے گا غیب سے. یہ اسی حدیث کا حاصل ترجمہ ہے. یبن آدم انفق انفق علیک، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، تو میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا بلال انفق ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اے بلال دل کھول کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا کرو، عرش والی ذات سے مال کے گھٹنے اور کم ہونے کا ڈر اور خوف نہ محسوس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہی کافی ہے، لیکن آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کر اور کیا ضمانت ہوگی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رزق حلال سے اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسان جو مال خرچ کر رہا ہے، فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں وعدہ فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اور سود خور کو تو اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دیتے ہیں. بڑی خطرناک دھمکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سودی معاملات میں جو بھی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، دوری اختیار کرو، اور جو معاملات ہیں ان سے خلاصی پا کر کنارہ کشی اختیار کر لو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً سچے اہل ایمان ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم میرے اس کہنے کے باوجود بھی سود کے معاملے سے، سودی لین دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کھلے لفظوں میں اعلان جنگ فرما رہے ہیں سودی معاملات کرنے والے کے لیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو. جب اللہ کا وار ہوگا، اللہ کی طرف سے حملہ ہوگا، بندہ پھر پانی بھی نہیں مانگ سکتا، ایسی پٹخنی کھاتا ہے، ایسی اللہ کی شدید ترین اس میں گرفت کے اندر آتا ہے کہ پھر دنیا کی اور آخرت کی اور کائنات کی کوئی طاقت اس کو پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. تو سود کے بارے میں تو فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ خوب پروان چڑھاتے ہیں. قل، آپ فرما دیجیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو فراغ فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں تنگ فرما دیتے ہیں. آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ جو ایمان لائے ہیں وہ میرے راستے میں خرچ کیا کریں. وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية مما رزقنا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، جو ہم نے رزق ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلم کھلا بھی خرچ کیا کریں، چپکے چپکے بھی خرچ کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو وہاں کوئی دوستی یاری کام آئے گی اور نہ ہی پھر وہاں کوئی سودے بازی چل سکے گی. اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے ہی دیے ہوئے رزق سے چپکے چپکے بھی خرچ کرو، کھلے عام بھی خرچ کرو. دونوں چیزوں کی اللہ پاک نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ دونوں ادائیں ہمیں پسند ہیں، کہ ہماری دی ہوئی نعمت، ہمارے دیے ہوئے رزق کو تم خرچ کرو ہمارے بندوں پر، جہاں جہاں ضرورت ہو ضرورت کے مطابق خرچ کرو، کھلے عام بھی خرچ کرو، چپ چپ کے بھی خرچ کرو. اور جہاں انسان اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو بے دریغ خرچ کرتا ہے اپنی خواہشات میں، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے گناہوں میں اور ناجائز کاموں میں گلچھرے اڑاتا ہے، کھانے پینے میں، لغویات میں، کھیل تماشوں میں، سیر سپاٹوں میں، تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ہمارے راستے میں تو خرچ نہیں کرتا لیکن اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنے مزے اڑانے کے لیے ہماری دی ہوئی نعمت کو بے دریغ استعمال کرتا ہے، فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے پکے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ ہماری نعمت کو بے جا استعمال کر رہے ہیں، گناہوں کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں، فضول خرچی میں استعمال کر رہے ہیں، رسم و رواج کے اندر استعمال کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور وہی اللہ کا دیا ہوا رزق حلال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، تو پھر وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. اے بلال، بے دریغ، بلا خوف و خطر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو، عرش والی ذات سے مال کے گھٹنے کا ڈر مت کرو، وہ تمہیں اور مال بڑھا کر عطا فرمائے گا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو بھی تم خرچ کرتے جاؤ گے اللہ پاک اس کا نعم البدل تمہیں عطا فرماتے جائیں گے. وہ خیر الرازقین، وہ بہت بہترین رزق دینے والی ذات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخی تھے، حدیث مبارک ارشاد فرما گئے، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. خود بھی سخاوت فرمائی، سخاوت کا درس دے کر گئے ہیں. فرمایا کہ سخی انسان اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بندوں سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. بخیل کے بارے میں اس کے برعکس فرمایا کہ بخیل اللہ سے دور، اللہ کے بندوں سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب ہے. سخی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو فرائض کے علاوہ اضافی طور پر بھی اپنے مال کو اللہ کے راضی کرنے میں خرچ کرتا ہے. قرآن کریم میں تقریباً 10-12 مقام ہیں جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم اللہ پاک نے دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے دیگر مواقع پر اپنے مال کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا. انفقو انفقو انفقو، ہمارے دیے ہوئے مال کو ہماری محبت میں خرچ کرو، 80 سے زیادہ مرتبہ حکم دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی بر وقت ضرورت پوری کر دی جائے. لباس پوشاک کی ضرورت تھی، لباس پوشاک مہیا کر دیا. سردی کا موسم تھا، لحاف اور گدے اور تکیے کی ضرورت تھی کسی غریب کو، وہ مہیا کر دیے. خوشی کا موقع آیا، کسی بے سہارا کی شادی کے انتظامات کر دیے. کسی بیوہ کا والی اور وارث بن کر اس کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. کسی غریب بچے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. کسی بھی بے بس اور بے کس کا مجبوری کے وقت میں ہاتھ بٹا دینا، یہ افضل ترین صدقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس مہیا کر کے دے دینا. جب جیسا موقع ہو اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے. جو مال کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور حد یہاں تک ہو جاتی ہے کہ زکات بھی نہیں دیتے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس وقت اسی سونے اور چاندی درہم اور دینار کو جہنم کی آگ میں سیکا جائے گا، گرمایا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر یہی درہم اور دینار، سونے اور چاندی ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹ پر داغے جائیں گے، چپکا دیے جائیں گے، جھلسایا جائے گا ان کے بدن کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم، یہی تمہارے وہ خزانے ہیں، ذخیرے ہیں جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو زکات بھی نہیں دیتے. زکات دے دینے کے بعد انسان اس وعید سے بچ جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر دیگر ضروریات کے اندر زکات کی مقدار سے بڑھ کر پھر راہ خدا میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، پھر یہ سخاوت کے میدان میں کود پڑتا ہے. کیونکہ زکات کی ادائیگی کے حد تک تو وہ فریضہ اس کے اوپر عائد ہے، اس وقت تک وہ سخی نہیں کہلاتا. اس کے بعد جب وہ اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال لٹانا شروع کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مستند ترین، یا ابن آدم انفق انفق علیک، میرے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، دو فرشتے روزانہ صبح اترتے ہیں، ایک دعائیں دیتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور روک روک کے رکھنے والے کے لیے دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ روک روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد فرما. فرشتوں کی دعائیں سمیٹتا ہے وہ انسان جو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرنے والا اپنے لیے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. الصدقۃ ترد البلاء، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنے والا اللہ کے غیظ اور غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. الصدقۃ تطفی غضب الرب، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرنے والا اپنے لیے حسن خاتمہ کا انتظام کر رہا ہے. الصدقۃ تدفع میتۃ الاذى، برے خاتمے سے صدقہ انسان کو بچاتا ہے. یہ صدقہ بڑی اونچی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ قطرے قطرے سے انسان آخرت میں اپنے لیے دریا بنا لیتا ہے. اخلاص کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا بندوں کی دعائیں لیتا ہے، دکھی دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش پر پہنچتی ہے. کسی مجبور کا سہارا بن جانے والا، اس کا دل خوش کر لینے والا، اس کے ارمان اور آرزویں پوری کر دینے والا، اس وقت جو وہ دکھی دل سے دعائیں دیتا ہے، وہ دعائیں براہ راست رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتی ہیں. اللہ پاک نے نعمت دی ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے.
اور یہ ضروری نہیں کہ صرف مالداروں کے اوپر یہ احکام آئے. فرمایا کہ غریب آدمی ایک درہم بھی صدقہ کرے گا اس کو بھی اللہ پاک اجر و ثواب سے مالا مال فرمائیں گے. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. اس قسم کے سوال پر مختلف جوابات آپ نے عطا فرمایا. تو ایک موقع پر فرمایا بازار جاؤ تھوڑی سی محنت مزدوری کرو کچھ کماؤ تھوڑا بہت گھر والوں کے اوپر دے دو باقی رہے خدا میں خرچ کر دو. کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں تو میٹھا بول ہی بول دو, یہ بولنا بھی تمہارے لیے صدقے کا اجر و ثواب بنا دے گا. اور فرمایا کہ کسی بھی مجبور کی مدد کر دینا اور تعاون کر لینا جس انداز سے بھی تم اس کا تعاون کر لیتے ہو, اچھی بات زبان سے نکال دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ اور خیرات کا باعث بن جاتا ہے. یہ مال یہ دنیا کے اسباب سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. انسان جو کچھ بھی اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اللہ کے لیے آخرت میں جمع کرا جاتا ہے وہی آخرت میں پھر ثمرات آخرت میں جا کر پائے گا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, جیتے جی بے وفائی کر جاتی ہے. انسان جس مکان کو بناتا ہے میرا گھر میرا گھر, بسا اوقات زندگی ہی میں دیکھتا ہے کہ میرا گھر پرایا ہو چکا, اپنے ہی ہاتھوں انسان اس کو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میری گاڑی میرا کارخانہ میری کوٹھی میری فیکٹری, دنیا ہی میں انسان دیکھتا ہے کہ کبھی میری ہوا کرتی تھی آج کسی اور کی ہو چکی ہے. یہ مال و اسباب بہت بے وفا چیز ہے, اس کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہمیشہ وہ بے وفائی کا دھوکے میں مبتلا رہتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے, ایک شخص آپ کے ساتھ ہو لیا, آپ نے توشے کے طور پر اپنے ساتھ توشہ رکھا, تین روٹیاں ساتھ رکھی اور اپنے خادم کو پکڑا دی کہ چل دے. سفر کے اوپر جاتے جاتے ایک موقع پر جہاں بھوک لگی آپ وہاں رکے کھانا کھانے کے لیے, جب اپنی وہ توشہ کھولا پوٹلی کھولی تو دیکھا تین روٹی کو بجائے دو روٹیاں. اپنے خادم سے پوچھا ارے بھائی اس میں تو تین روٹیاں تھیں ایک روٹی کہاں گئی؟ جھٹ سے بولا خدا کی قسم میں نے نہیں کھائی, گر گئی ہوگی, قسم پھیلے کھائی بات بعد میں کی, خدا کی قسم میں نے نہیں کھائی کہیں گر گئی ہوگی. فرمایا گرتی تو دونوں گرتی تینوں گرتی, پوٹلی تو کسی بھی ہے, کہیں سے گرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال چلو تم کہتے ہو گر گئی تو گر گئی ہوگی, پیغمبر سے جھوٹ بولا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بولا. بہرحال آپ نے کھانا تناول کرنے کے لیے چونکہ قیام فرمایا تھا, پیغمبر وقت تھے, اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات دیے تھے, آپ تو مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو, مردہ زندہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. مٹی کی چڑیا بنا کر پھونک مارتے تھے وہ زندہ سلامت چڑیا بن کے اڑ جایا کرتی تھی. بیمار سے بیمار نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جایا کرتا تھا, کوڑ اور برس کے مریض کے ہاتھ لگاتے وہ شفایاب ہو جاتا, بڑے بڑے معجزات دیے تھے. تو آپ نے پھر تین مٹی کی ڈھیریاں بنائی اور اس میں پھونک ماری تو تینوں کی تینوں سونے کی بن گئی, تین مٹی کی ڈھیریاں سونے کے ڈھیر بن گئے تین. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ ڈھیری تو تمہاری ہو گئی, یہ ایک سونے کی ڈھیری میری ہو گئی, اور یہ تیسری سونے کی ڈھیری اس اللہ کے بندے کی جس نے ہماری ایک روٹی کھائی. فوراً جھٹ سے بولا خدا کی قسم میں نے کھائی تھی, پہلے خدا کا قسم کھا کے اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں کھائی, اب جب سونے کی ڈھیری کا لالچ سامنے دکھائی دیا فوراً قسم پھیلے کھائی کا خدا کی قسم وہ میں نے کھائی تھی. آپ نے وہ اس کی طرف کھسکائے فرمایا کہ چلو بھائی جب تم نے کھائی تھی تو یہ دونوں تمہاری اور یہ ایک ہماری. لیکن جھوٹا انسان وہ کسی پیغمبر کا ساتھی نہیں بن سکتا, لہٰذا تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ تم آگے میرے ساتھ سفر کر سکو, تو جھوٹے آدمی کو میں اپنا ہم سفر نہیں بنا سکتا. تم جانو یہ میری ڈھیری بھی تم لے لو, تم جانو تمہارا کام جانے, اپنی ڈھیری بھی چھوڑ کے یہ بڑا خوش کہ چلو کسی نبی کا ساتھ چھوٹتے تو چھوٹتا رہے, اتنے بڑے بڑے سونے کے ڈھیر مل گئے والے کے نہیں آ رہے. کہا ٹھیک ہے اگر آپ ناراض ہوتے تو جائیں میں تو یہی ہوں. تینوں ڈھیریوں میں قبضہ جما کے بیٹھ گیا. راستہ تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, اب اتنی بڑی بڑی مٹی کی ڈھیریاں جو سونا بن چکی اس کا سنبھالنا مشکل چھپانا مشکل. اب بیٹھا ہوا ہے وہاں, راہ تھی راہ گزر, جب گزرتے راہگیر دیکھتے کہ ایک آدمی سونے کی ڈھیریاں لے بیٹھا ہوا ہے, کوئی کچھ تبصرہ کرتا کوئی کچھ تبصرہ کرتا, کوئی کہنے لگا کہ یار یہ تو چوکیدار معلوم ہوتا ہے, اگر اس کا اپنا ہوتا تو گھر لے جاتا, سر عام راستے کے اوپر سونا سجا کر کیوں بیٹھتا, یہ کوئی پہرے دار چوکیدار معلوم ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے, اصل خزانہ کسی اور کا ہوگا. لوگ آتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں تبصرہ کرتے جا رہے ہیں, ہوتے ہوتے دو ڈاکو بھی آ گئے. ڈاکوؤں نے دیکھا کہ سونے کی ڈھیریاں اور ایک آدمی, تو انہوں نے اپنے ہتھیار تیز کرنے شروع کیا اور اس کو غرا کر دیکھنا شروع کیا. تو اس نے کہا بھائی ذرا بات یہ ہے کہ دیکھو بجائے یہ کہ تم مجھ کو قتل کرو میرے سونے پہ قبضہ کرو, ہم تم دو ہو میں ایک ہوں, ہم تینوں افراد ہیں, ایک ایک ڈھیری تقسیم کر لیتے ہیں, ایک ڈھیری تمہاری ایک تمہاری ایک میری. وہ راضی ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے, یک نشد تین شد. اب تینوں اپنی اپنی ڈھیری کے پاس بیٹھ گئے, حفاظت کر رہے ہیں, ڈھیر اتنا بڑا ہے کہ اس کو اٹھا کر لے جانے بھی آسان نہیں, چھوڑ کے جائیں تو کوئی اور چرائے گا. قصہ مختصر یہ ہے کہ بیٹے میں کھانے کا وقت ہوا, بھوک لگی, کھانا تو ساتھ تھا نہیں, تو مشورہ یہ کیا کہ چلو ایک ساتھی کو کھانے کے لیے بستی میں بھیجتے ہیں, ہم دو ساتھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک ساتھی کو کچھ دے کر کھانے کے لیے بستی کی طرف بھیجا, دو اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. گرمی کا موسم تھا, چل چلاتی دھوپ میں وہاں جب بستی میں پہنچا, کھانا کہیں نہ ملے, تلاش کرتے کرتے خوار ہو گیا, کافی خواری کے بعد جھنجھلا گیا, بڑی مشکل سے کھانا ملا. کھانا تیار کرا کر جب وہ آنے لگا تو غصہ آیا کہ وہ دو تو نواب بنے بیٹھے میں وہاں بیٹھے میں, مجھے اپنے نوکر بنا کر یہاں بھیج دیا, در بدر ٹھوکرے کھا رہا ہوں, کھانا میں ایسا نہیں آ رہا. غصے میں آ کر اس نے سوچا کہ چلو وہ ڈھیریاں تو سونے کی تین تین ہیں, میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ ان دو کا خاتمہ ہو جائے, تینوں ڈھیریاں میری ہو جائیں گی اور میرا معاملہ اچھا ہو جائے گا. ادھر ان دو نے مشورہ کیا کہ اس کمبخت نے اتنی دیر لگا دی, کھانا لینے بھیجا تھا نہ جانے کہاں چلا گیا, اتنی دیر لگا دی, بھوک کے مارے حال برا ہے, وہ آئے گا تو اپن دونوں اس سے لڑائی جھگڑا کر کے بہانے سے اس کو قتل کر دیں گے, اس کی ڈھیری بھی آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے. وہاں وہ کھانے میں زہر ملوا کر جب آیا, یہاں یہ برس پڑے کہ اتنی دیر لگا دی. قصہ مختصر یہ کہ جھگڑا ہوا, جھگڑے کے بعد دونوں نے اپنے ہتھیار لے کر اس کو قتل کر دیا. اب خوش ہو گئے, چلو اس کی ڈھیری بھی آدھی آدھی ہماری. اور اس کے بعد پھر دسترخوان لگا کے کھانا کھانے بیٹھے, کھانے میں تو زہر ملا ہوا تھا, کھانا کھا کے ٹھاٹ سے فارغ ہوا تو زہر نے اثر دکھایا, دونوں بھی تڑپ کر اللہ کے پیارے ہو گئے. کچھ وقت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا, دیکھا تو اسی جگہ پر تینوں ڈھیریاں جو کہ تو پڑی ہیں, ساتھ میں تین لاشیں بھی پڑی ہیں, ایک قتل ہوا پڑا ہے, دو مردہ حالت میں پڑے ہیں. آپ نے اس کو دیکھ کر ماجرا سمجھ لیا, اللہ پاک کی طرف سے آپ کو سارے قصے سے آگاہی ملی, ٹھنڈی سانس بھری, فرمایا کہ اے دنیا تو کتنی بے وفا ہے, تجھ پر مر مٹنے والے خود مر مٹ کر ختم ہو جاتے ہیں لیکن تو ان میں سے کسی ایک کی بھی نہ بنی. حقیقت یہی ہے کہ دنیا پر مرنے والا دنیا اس کو مار دیتی ہے, اور بسا اوقات یہی مال انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے, بسا اوقات موبائل کے ٹکڑے کی حفاظت کے چکر میں انسان جان دے بیٹھتا ہے, اپنے پرس اور بٹوے کو بچانے کے لیے انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, چند ہزار اور چند لاکھ کی خاطر انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دنیا بڑی خطرناک ڈسنے والی چیز ہے, بسا اوقات خود تو باقی رہ جاتی ہے لیکن اپنے مالک کو ڈس کے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. تو دنیا سے دل لگانے والا یقیناً وہ بے وفا دنیا سے دل لگاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کو آخرت کے لیے کارآمد بنانے والا, اس مال و دولت کو اللہ کی رضا کے اندر خرچ کرنے والا, اپنے لیے ذخیرے بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخاوت کا مزاج عطا فرمائے. وقت ختم ہوا لیکن مضمون پھر بھی تھوڑا باقی رہ گیا, زندگی بخیر انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا.